بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة النساء کی مختصر تفسیر جہاں شروع کرتے ہیں وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، اور وصیت کے لفظ میں تین چیزیں موجود ہوتی ہیں. دیکھیں یہاں پہ یہ امرکم نہیں ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، جبکہ حکم ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہی ہے نا. تو امر کا لفظ نہیں ہے، وجوب فرض کا لفظ نہیں ہے، علیکم نہیں ہے، یا اوجبت علیکم یہ بھی نہیں ہے، یوصیکم کا لفظ ہے. اور اس لفظ میں تینوں چیزیں موجود ہیں. کون سی؟ نمبر ایک حکم ہے، تمہیں حکم دیتا ہوں، امر ہے. نمبر دو واجب ہے. نمبر تین وعدہ. وصیت جب انسان مرتے وقت کرتا ہے، یا مرنے سے پہلے جب انسان وصیت زندگی میں کرتا ہے، تو اس میں تین معنی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں تجھ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ میں نے یہ وصیت پوری کرنا، تو وعدے کا معنی موجود ہوتا ہے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کی تعمیل کرنی ہے، اور تمہارے پر واجب ہے کہ میری بات مانو. ایسے ہوتا ہے نا وصیت میں. تو اس لیے یہاں پر بھی یہی، کیونکہ عرب جاہلیت میں وصیت کو سمجھتے تھے، جانتے بھی تھے، کرتے بھی تھے، تو اسی لفظ سے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، کیونکہ معاملہ جو ہے ان کی سمجھ سے باہر تھا. ابھی تک اندھیر نگری تھی، اور ظلم و ستم تھا، وراثت سے محروم کرنا تھا، اور جو جیسے کہتے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور جو تھا وہ اپنی مرضی منمانی کرتا تھا، عورتوں کا اور بچوں کا، یتیموں کو کوئی حق نہیں تھا. جیسے کہ مال متاع ہوتا ہے ایسے سمجھا جاتا تھا. اسی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ابتدا کی ہے، کیونکہ بڑا پیغام ہے. اوپر صرف ایک جیسے کہتے جھلک تھی کہ وراثت کی بات ہوگی، اور حق ہے مرد کا اور عورتوں کا وراثت کے مال میں. اب اس کی تفصیل آ رہی ہے. تو ابتدا یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. فی اولادکم، تمہاری اولاد میں. اولاد نر یا مادہ، جب اولاد کا ذکر ہے قرآن مجید میں، نصوص شرعیہ میں، تو اس میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہوتے ہیں. تو میں لفظ نر اور مادہ استعمال کروں گا، کیونکہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، کچھ لوگ نہیں سمجھتے نر اور مادہ یہ لفظ جو ہے. تو نر اور مادہ، نر یعنی لڑکا یا مرد، اور مادہ یعنی لڑکی یا عورت. فی اولادکم، تمہاری اولاد میں، نر ہو یا مادہ ہو. لذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ نر کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. نر کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. بات کسی ہو رہی ہے؟ اولاد کی، بیٹا اور بیٹی. ٹھیک ہے، اگر بیٹا اور بیٹی ہو اور ایک شخص مر گیا ہے، اس نے پیچھے اپنے بیٹا اور بیٹی کو چھوڑا ہے، دونوں ہیں، تو اس میں کیسے تقسیم ہوگی وراثت؟ لذکر مثل حظ الانثیین، ایک نر کا حصہ دو مادہ کے برابر ہے. یعنی اگر 10 لاکھ ہے تو کتنا ملے گا؟ 5 لاکھ بیٹے کو، ڈھائی لاکھ دو بیٹیوں کو، اگر دو بیٹیاں ہیں. اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے کتنا ملے گا؟ تو 7، دو حصے 10 میں سے 7.5، تھوڑا زیادہ ہوگا 7.5 سے، کتنا ہوگا؟
6,66,000.
ہاں، تو اس میں آپ نے 3 پہ تقسیم کر کے دو حصے جو ہے نر کے لیے، ایک حصہ لڑکی کے لیے، مادہ کے لیے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور پھر اگر عورتیں ہوں یا مادہ ہوں اور دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ان میں سے دو تہائی ہے. پہلی صورت میں نر اور مادہ دونوں ہیں، دو حصے مرد کے، ایک حصہ مادہ کا. دوسری صورت میں لڑکا نہیں ہے، مرد ہے ہی نہیں، نر ہے ہی نہیں، اور بیٹیاں ہیں، عورتیں یا مادہ ہیں، اور ہیں دو یا دو سے زیادہ، فوق اثنتین دو سے زیادہ ہیں، کتنا ملے گا؟ دو تہائی حصے. اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو دو تہائی حصے ملیں گے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی ہو یعنی مادہ، فَلْهَا نِصْفُ، تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے. تیسری صورت میں کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے بس، ایک مادہ ہے. پہلے صورت میں دونوں ہیں، دوسری صورت میں دو یا دو سے زیادہ ہیں، بیٹیاں, تیسری صورت میں ایک بیٹی ہے, کتنا ملے گا؟
آدھا
ملے گا. اب ذرا غور کریں, پہلی مرتبہ یہ بات ہو رہی ہے, اور اس معاشرے میں دیکھیں جب عورتوں کو معلومات آس میں جائے تو کوئی حق نہیں تھا. ابھی تو دیکھنا سمجھنا آسان ہے نا, اس وقت دیکھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں کا کیا حال تھا. جس عورت کو معلومات آس میں جاتا تھا زبردستی قابض ہو جاتے تھے, اب اس عورت کو دینا ہے, کتنا دینا ہے؟ آدھا حصہ پراپرٹی کا, آدھا حصہ جو بھی آپ کی کمائی ہے. اگر مر گئے ہو اور کوئی وارث نہیں, بیٹی وارث ہے, پہلے کیا ہوتا تھا, یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب وراثت کے معاملے بیٹی تقسیم ہو جاتی تھی, یہ بیوی جو تقسیم ہو جاتی تھی, اب بیٹی جو ہے اب یہ وارث بنے گی. کتنا بنے گی؟ کتنا ملے گا عورت کو, بیٹی کو؟ آدھا حصہ. اچھا, بولے ابوئی ہی اور اس کے ماں باپ, ابوئین ماں باپ کو کہتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں لفظ جو ہے والدین کا نہیں ہے, ابوئین کا ہے, اس میں فرق ہے. والدین کا لفظ قرآن مجید میں تب استعمال ہوتا ہے جب ماں کو آگے کیا جائے باپ کے, اور ابوئین کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب باپ کو ماں سے آگے کیا جائے. وہ بالوالدین احسانا, اور حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ. زیادہ حق کس کا حسن سلوکی کا, ماں کا یا باپ کا؟ ماں کا ہے. اس لیے جب حسن سلوکی کی بات آئی ہے, احسان کی بات ہے, تو لفظ والدین کا ہے. اور جب وراثت کی بات آئی ہے, مال کی تقسیم کی بات آئی ہے, تو زیادہ حصہ کس کا ہوتا ہے, کس کا حق ہے, اور نان نفقہ کس پر فرض ہے, عورت پر یا مرد پر؟ سبحان اللہ, باپ پر یا ماں پر؟ باپ پر. تو اس لیے لفظ ابوئین ہے. ولی ابوئی ہی اور اس کے ماں باپ جو ہیں, لکل واحد منہم السدس, اس سے مراد یعنی جو شخص مر چکا ہے اور اس نے اس کے ماں باپ ہیں, ان دونوں کے لیے ایک بٹا چھٹا حصہ ہے. چھٹا حصہ باپ کے لیے, چھٹا حصہ ماں کے لیے, نیم اترک جو کچھ وہ مال چھوڑ چکا ہے. ان کان الولد, اگر اس کی اولاد ہو, نر ہو یا مادہ ہو, مرنے والے کی اولاد ہے, نر ہے یا مادہ ہے, ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, مرنے والے کی اولاد ہے, ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے, نر ہے یا مادہ ہے, ایسی صورت میں والدین کو کتنا ملے گا؟ ایک بٹا چھ باپ کو, ایک بٹا چھ ماں کو, السدس, چھٹا حصہ باپ کو, چھٹا حصہ ماں کو. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَد, اور اگر اولاد نہ ہو, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اس کے والدین جو ہے باپ اور ماں جو وارث بن جائے, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, اس کی ماں کو ایک بٹا تین, تیسرا حصہ ملے گا. اولاد ہیں, ایک بٹا چھ, چھٹا حصہ باپ کو, چھٹا حصہ ماں کو. اب اولاد نہیں ہے, نہ نر ہے نہ مادہ, کوئی اولاد نہیں ہے, ایسی صورت میں ماں کو کتنا ملے گا؟ ایک بٹا تین, تیسرا حصہ, اور باقی باپ کو ملے گا تعصیباً, جیسے آگے بیان ہوگا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں, اخوہ یعنی ایک سے زیادہ ہو, اخوہ جمع ہے, ٹھیک ہے نا, ایک سے زیادہ ہے, دو یا دو سے زیادہ, یعنی چاہے سگے ہوں, چاہے سوتیل ہو باپ کی طرف سے, چاہے سوتیل ہو ماں کی طرف, کیونکہ اخوہ میں بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں, بہن بھائی, یا تو سگے ہوں گے, شقیق کہتے ہیں, ایک ہی ماں باپ ہے دونوں کا, یا باپ کی طرف سے سگے, باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوتے ہیں, اسے کہتے سوتیل بھائی باپ کی طرف سے, یا ماں کی طرف سے سوتیل بھائی ہوتے ہیں جن کی ماں شریک ہوتی ہے, باپ شریک ہے سب کا, تو پھر سوتیل بھائی باپ کی طرف سے, ماں ایک ہے, ماں شریک ہیں اولاد کی, بہن بھائیوں کی, تو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہے, ٹھیک ہے نا. نر ہو یا مادہ ہو, شرط یہ کہ ایک سے زیادہ ہو, دو یا اس سے زیادہ ہوں, نر ہو یا مادہ ہو, چاہے باپ کی طرف سے ہوں, چاہے ماں کی طرف سے ہوں, چاہے دونوں کی طرف سے ہوں, سگے ہوں. اب حکم تبدیل ہوگا, فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو ماں کو پھر چھٹا حصہ ملے گا, ایک بٹا تین سے, تیسرے سے پھر حصہ کم ہو کے ایک بٹا چھ, چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر باپ موجود ہے تو پھر ان بھائی بہنوں کچھ نہیں ملے گا, ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی سارا باپ لے لے گا. اب سمجھے ذرا مسئلے کو, ماں باپ ہیں اور اولاد ہے, کتنا ملے گا ماں باپ کو؟ ایک بٹا چھ ماں کو, ایک بٹا چھ باپ کو. اولاد نہیں ہے ایک بٹا تین ماں کو, باقی سارا باپ کو. بہن بھائی ہے دو سے زیادہ ہیں, دو یا دو سے زیادہ ہیں. بہن بھائی موجود ہیں مرنے والے کی میت کے, دو یا دو سے زیادہ ہیں. نر ہے مادہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, سگ ہے سو تیل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن دو سے زیادہ ہیں یہ شرط ہے. ایسی صورت میں اب ابھی تھوڑی دیر پہلے ماں کو کتنا تھا, ایک بٹا تین, باقی سارا باپ کا تھا, کیونکہ اولاد نہیں تھی. ابھی بھی اولاد ابھی بھی نہیں ہے, لیکن بہن بھائی ہیں میت کے, دو یا دو سے زیادہ ہیں. اب کیا ہوگا, ایک بٹا چھ کس کو ملے گا؟ ماں کو حصہ کم ہو جائے گا, کیونکہ باپ موجود ہے. اب بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ باپ روکتا ہے بہن بھائیوں کو, کچھ نہیں ملے گا. حکمت اس میں کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ اس میں نہیں, ماں کا حصہ جو ہے نا وہ کم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو حجب ہو چکا ہے, محروم ہو چکے ہیں, تو ون تیسرے سے رہے گا. لیکن صحیح قول جو ہے, راجح قول یہی ہے کہ یہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ چھٹا حصہ ہوگا, اور باقی سارا باپ کا, کیونکہ باپ سے پھر اولاد وارث ہوگی کہ نہیں.
ماں کی طرف سے ہوگا تو ان کو ملے گا.
کون سا؟
ماں کی طرف سے شقیق
بہن بھائی. ہاں وہ تو ماں کی طرف سے تو الگ ہے, اگر ماں کی طرف سے ہے تو ان کو تو اس کا حق ملے گا فرضاً. بات ہوئی جو باپ کی طرف سے ہیں بہن بھائی, جو باپ کی طرف سے بہن بھائی ہیں, کیسے؟ اگر باپ ہے تو ان کو بھی نہیں ملے گا, سمجھے ذرا. ہاں اگر باپ زندہ ہے تو بہنوں کو بہن کچھ نہیں ملے گا,
سارے بلاک ہو جائیں گے,
سارے بلاک ہو جائیں گے. اگر باپ موجود ہے اخوہ میں سارے بلاک ہو جائیں گے, کسی کو نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن حکمت عملی یہ ہے, کیونکہ عام طور پہ اگر یہ سب باپ کو چلا جاتا ہے باقی تعصیباً, تو وارث ہوں گے نا اس کے, پھر ان کو جا کے ملے گا. من بعد وصیت یوصی بها او دین, اس کے بعد کے وصیت. کس کو؟
باپ نہیں ہے
ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں. اگر تو یہ تو ابھی تفصیل آئے گی آگے, ابھی جو اخوہ میں سب شامل ہیں, یہ جو آیت ہے اس میں بہن بھائی سب شامل ہیں ہر قسم کے. اگر باپ موجود ہے تو محروم ہے, ان کو کچھ نہیں ملے گا. اگر باپ نہیں ہے تو پھر ان کو جو ماں کی طرف سے ان کو جو حصہ ملے گا وہ الگ ہے. جو ماں کی طرف سے جو ستیلے بھائی ہیں وہ فرضاً لیں گے. دو سے زیادہ ہیں شرکا فی الثلث آگے آئے گا اگلی آیت میں, اور باقی جو ہے وہ ان بہن بھائی کو ملے گا. اور جو سگے بہن بھائی ہیں وہ حجب کرتے ہیں جو سوتےلے باپ کی طرف سے ہیں. سگے بہن بھائی وہ محروم کر دیتے ہیں باپ کے سوتےلے بھائی کو, ان کو نہیں ملے گا. جو ماں کی طرف سے ان کو لازمی ملے گا. بہن بھائی تین قسم کے ہیں, اب سمجھے ذرا. ابھی تو بات ہو رہی تھی کہ باپ اگر موجود ہے تو یہ سارے گئے, اگر باپ زندہ ہے تو بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. اچھا اب باپ نہیں ہے, ماں کو کتنا ملا؟ اب بہن بھائی ہے نا, ایک بٹا چھ, ایک بٹا چھ ماں کو مل گیا. اب بہن بھائی میں تقسیم کیسے ہوگا؟ اگر ہیں صرف سگے بھائی, ستیلے بھائی ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے نہیں ہے, کیسے ملے گا؟ دو حصے بھائی کے اور ایک حصہ بہنوں کا, ٹھیک ہے نا. لے تک مثال ان سے ہی آگے میں تفصیل اس کی آئے گی. اگر دو قسم کے بہن بھائی ہیں, سگے اور باپ کی طرف سے, سگے کو ملے گا باپ کی طرف سے نہیں ملے گا, کیونکہ یہ مقدم ہیں, ان کو حجب کر دیں گے. اگر سگے ہیں اور ماں کی طرف سے ہیں, تو ماں کی طرف سے اگر دو سے زیادہ, جیسے ایک آیت میں ہے شرکا فی الثلث, تیسرے حصے میں شریک ہوں گے برابر کے, مرد اور عورتوں کے, نر مادہ سب برابر ہوں گے اس میں, ٹھیک ہے. یہ ساقط نہیں ہوتے, کیونکہ اصحاب الفروض فرائض میں سے ہیں. ماں کی طرف سے سوتےلے بھائی بہن جو ہیں یہ اصحاب الفراد میں سے, تعصیب میں سے نہیں ہیں. جو سگے بہن بھائی ہیں اور باپ کی طرف سے, یہ تعصیب میں سے ہیں, ٹھیک ہے. آگے مزید تفصیل آگے, میں نے تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے کیونکہ مصطفیٰ علوی بھائی کا سوال تھا. اچھا, من بعد وصیت یوصی بها او دین, اس کے بعد کہ وہ یعنی جو مر گیا ہے اس نے وصیت کی ہو اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد, دو چیزیں یاد رکھیے ہمیشہ. وراثت کے مال کے تقسیم کے لیے میت جو مرنے والا ہے, اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت پر عمل کیا جائے. وصیت مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی شخص یہ وصیت لکھ دیتا ہے یا بتا دیتا ہے اپنے وارثین کو, اپنے اولاد کو, کہ میرے مال میں سے, پراپرٹی میں سے ایک تہائی حصہ یا اس سے کم, اس سے زیادہ جائز نہیں ہے, اس سے زیادہ وصیت پر عمل نہیں کیا جاتا. میں کسی کو دینا چاہتا ہوں بشرطے کہ وارث بھی نہ ہو. وصیت کی دو شرطیں ہیں, نمبر ایک, ایک تہائی مال سے برابر یا کم ہو, زیادہ نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے وصیت کی جاری وہ وارث نہ ہو, وارثین میں سے نہ ہو. جو قریبی وارث ہے. ہاں دور کا وارث ہے یا وہ محجوب محروم ہے, ان لوگوں کی وجہ سے اس کو دی جا سکتی ہے. وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہوتی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو وصیت نامہ اگر کسی کے پاس ہے تو پہلے وصیت پہ عمل کیا جائے گا, من بعد وصیت, جو تقسیم وراثت کی ہوئی ہے نا ابھی نہیں کرنی ہے, بعد میں کرنی ہے. تو پہلے وصیت کو دیکھے کہ کوئی وصیت ہے, اور پھر او دین, یا اس پر کوئی قرض اگر ہے, اگر مرنے والے پر کوئی قرض ہے تو کیا مال تقسیم کرو گے, قرض دار واپس نہیں کرو گے؟ تو پہلے وصیت دیکھے ہے کہ نہیں, وصیت نہیں ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ, قرض ہے نہیں ہے, اب ورثہ مال تقسیم کرو جیسے کہ بیان ہوا ہے. اگر وصیت ہے تو وصیت پہ عمل کیا جائے لازمی, اس پر جو جتنی وصیت کی ہے ان شرطوں کے ساتھ اس پہ ان کو دیا جائے گا. اور اگر قرض بھی ہے تو قرض کی ادائیگی پہلے ہے, جو مال بچے گا قرض کی ادائیگی کے بعد وصیت کے بعد پھر وراثت میں تقسیم ہوگا. واضح؟
قرض اور وصیت میں پہلے قرض پھر وصیت,
جی ظاہر پہلے قرض پھر وصیت, اگر اسے بچتے تو پھر وصیت پہ عمل ہوگا نا. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کو نہیں معلوم ان میں سے کون تمہارے لیے نفع پہنچانے میں زیادہ نزدیک ہے. جب ابھی تقسیم میں زیادہ ہے کم ہے, ایک بٹے چھ باقی باپ لے گا, ایک بٹے چھ کے ساتھ باپ لے گا, بیٹے اتنے لیں گے, اب زیادہ نفع کے لیے, نفع انسان کو جو پہنچاتا ہے وہ باپ ہے یا بیٹا ہے؟ باپ بھی وارث ہے مرنے والے کا, بیٹا بھی وارث ہے. کسی کو کم کسی کو زیادہ کی بات جو ہے, تاکہ جھگڑا بیچ میں نہ رہے, یہ خدشہ نہ رہے, یہ خلش نہ رہے کہ اس کو کیوں زیادہ کیا جا رہا ہے, اس کو زیادہ اس کو, تاکہ یہ ختم ہو جائے یہ خلش پوری اور سینے صاف ہو جائیں. تو ہمیں نہیں پتا ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے جو بہتر ہیں وہ باپ ہے یا اولاد ہے, ٹھیک ہے نا. فریضۃ من اللہ, اچھا کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, یہ دوسری بات اس میں یہ ہے, بعض لوگ جو ہیں وہ بعض اولاد کو آگ کر دیتے ہیں. شرعاً آگ کرنے کا کوئی بھی جواز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. آگ کا مطلب یہ ہے کہ وراثت سے محروم, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو اولاد اچھی ہو یا بری ہو, وارث دونوں برابر ہیں. وراثت کا حصہ اچھا بیٹا برا بیٹا, ایک بیٹا فرمان بردار ایک بیٹا نافرمان ہے. اللہ نے ان کو وراثت سے محروم نہیں کیا ہے, تو وارث تو ہوں گے. اس لیے تمہیں نہیں پتا کون ان میں سے تمہارے زیادہ نفع دینے والا ہے, تاکہ کسی کو محروم نہ کیا جائے, اور جو اچھا بیٹا اسے حق سے زیادہ نہ دیا جائے. کوئی ہوتا ہے میرا اچھا بیٹا ہے, اس کو وصیت بھی کرتا ہوں اتنی پیسہ بھی دے دیتا ہوں, نہیں وصیت نہیں کر سکتے, کوئی وارث ہے وہ. بیٹوں کو وصیت نہیں کی جاتی کیونکہ بیٹے وارث ہوتے ہیں, والدین کو وصیت نہیں کی جاتی وہ وارث ہوتے ہیں. میاں بیوی آپس وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمیشہ وارث ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں زیادہ نفع بخش کون ہے, اس لیے یہ نہ کریں کہ اس میں زندگی میں ہی آپ کوئی ایسا عمل کر جائیں, ایسا گناہ کر جائیں, ایسی غلطی کر جائیں, پھر آپ کے پکڑو روزے محشر میں. تو وراثت کی تقسیم جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے کرنی ہے, دل میں کوئی خلش باقی نہ رہے. ہمیں نہیں پتہ, اللہ نے یہ خبر دے دی ہمیں کہ زیادہ کون تمہارے لیے نفع بخشے, کس سے تمہیں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا دنیا اور آخرت کا. اس لیے مال کا تعلق اس سے نہیں ہے, یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں, آپ اپنے مال کی تقسیم ویسے کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فریضۃ من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے فرض مقرر کر دیا گیا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا مال دینا چاہیے, دنیا اور آخرت کی بھلائی کس میں ہے, خوب جانتا ہے. خوب جانتا ہے کہ یہ جو فرق ہے لڑکے اور لڑکی, نر اور مادہ کی تقسیم میں, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور یہ علم حکمت کے ساتھ ہے, وہ حکیم بھی ہے, حکمت والا ہے, کس کو کتنے کی ضرورت ہے کس کو کتنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی حکمت کی بنیاد پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کی بنیاد پر اس مالی وراثت کو تقسیم کیا ہے, تاکہ کوئی شخص اعتراض کرنے والا کوئی بھی نہ ہو, اس کو زیادہ ملا, اس کو کم ملا, اس کو کیوں اتنا ملا, بھائیوں کو کیا تعلق تھا, بھائی کی وجہ سے اس کو ایک بٹا چھ مل گیا, ماں کو کم حصہ ملا ہے, تو کیسی اولاد نہ ہوتی تو بہتر تھا, زیادہ مل جاتا کم مل جاتا تھا, پھر باپ کے ہوتے ہوئے اولاد کو بھی محروم کر دیا, ماں کو بھی کم دے دیا, یہ کیسے؟ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے, اسی کی مرضی ہے, اسی کا حکم چلتا ہے, اور حکم تعمیل کرنا لازمی. حکیم کے لفظ میں حکم کا بھی ہے کہ وہ حاکم ہے, اور حکمت کا معنی بھی ہے، یہ سارے معنی موجود ہیں، جس کا جس نے پیدا کیا ہے حکم بھی اسی کا چلے گا اور حکمت بھی اسی کی ہے، اور جو اللہ حکم دے اس کی صرف تعمیل کرنے، اور ہم تعمیل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا کوئی اعتراض کر نہیں سکتا مخلوقات میں سے، کیونکہ وہ علیم ہے اور حکیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے یعنی جو مرد حضرات ہیں تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو کچھ تمہاری بیوی نے چھوڑا ہے. اگر بیوی وفات پا جاتی مر جاتی ہے تو خاوند جو ہے اس کو آدھا حصہ کب ملے گا؟ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ، اگر بیویوں کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ نر ہے نہ مادہ ہے، چاہے کسی اور خاوند سے کیوں نہ ہو، اگر بیوی ہے مر گئی ہے اور اس کی کسی اور خاوند سے پہلے شادی شدہ تھی، پھر بیوہ ہو گیا طلاق اسے مل گئی، اس کی کسی اور خاوند سے اولاد تھی اور جس کے ساتھ ابھی رہ رہی ہے خاوند سے جب مر گئی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو خاوند کو کتنا ملے گا؟ اگر اولاد اس ہے بیوی کی تو ہاں 1/4، اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ ملے گا. تو اسے نفی جو ہو رہی ہے ان لم یکن لہ ولد، کہ اس کی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس خاوند سے نہ کسی اور خاوند سے، اگر پہلے شادی شدہ تھی، تب کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا. اور ولد کے لفظ میں نے کہا بیٹا بیٹی دونوں شامل ہوتے ہیں. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے اولاد ہو، چاہے اس خاوند سے ہو یا کسی اور سے ہو، یا نر ہو یا مادہ ہو، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، فَلَكُمْ رُبْعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تمہارے لیے 1/4 چوتھا حصہ ہے جو کچھ وہ مال چھوڑ چکی ہیں، یعنی مال وراثت. من بعد وصیت یوصین بها او دین، اس کے بعد کہ کوئی وصیت چھوڑ دیں یا ان پر کوئی قرض ہو، تو وصیت کے ادائیگی کے بعد اور قرض کے ادائیگی کے بعد اس طریقے سے بیوی کے مال کو تقسیم کیا جاتا ہے. اگر اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ خاوند کو ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے اس فوت شدہ بیوی کی، تو پھر خاوند کو آدھا حصہ ملے گا. ولہن ربع مما ترکتم، اب بیویوں کا جو حصہ ہے وراثت میں، اگر خاوند وفات پا جاتا ہے تو بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکتم، جو کچھ تم چھوڑ چکو یعنی مال وراثت. ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد سے کیا مراد، یعنی اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے، تب تو ان لم یکن لکم ولد. فان کان لکم ولد، اور اگر تمہاری اولاد ہو، فلہن ثمن مما ترکتم، تو ان کو 1/8 آٹھواں حصہ ملے گا جو کچھ تم چھوڑ چکے ہو. من بعد وصیت توصون بها او دین، اس کے بعد میں کہ تم وصیت کر گئے ہو یا تمہارے پر کوئی قرض ہو، تو وصیت کی ادائیگی اور قرض کی ادائیگی مال وراثت کی تقسیم سے مقدم ہے، پہلے ہے. وان کان رجل یورث کلالۃ او امراۃ، اور اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے جو وارث ہوتے ہیں کلالہ کی صورت میں، اور کلالہ کہتے ہیں جس کا کوئی اصل وارث فرع وارث نہ ہو، نہ اوپر باپ ہے اور نہ نیچے بیٹا یا بیٹی کوئی اولاد ہے، اسے کہتے ہیں کلالہ، باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں ہے. او امراۃن، یا عورت ہے اس کا کوئی باپ نہیں کوئی بیٹا نہیں ہے. ولہ اخن او اختن، اور اس کا بھائی ہے یا بہن ہے ماں کی طرف سے. اس پہ اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ماں کی طرف سے ستیلے بہن بھائی کا ذکر ہے. اس سے پہلی آیت میں اولاد بہن بہن میں سب شامل ہیں، سگے بھائی میں باب اولا ہیں، اور اگر جب بات کی جاتی ہے ماں کی طرف سے بہن بھائیوں کی، تو اس آیت پہ اس کا ذکر ہے. ولہ اخن او اختن، ماں یعنی باپ نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، لیکن اس نے ایک بھائی یا ایک بہن کو چھوڑا ہے. فلکل واحد منہم السدس، اگر ایک بھائی ہے ماں کی طرف سے یا ایک بہن ہے ماں کی طرف سے ستیلی، تو کتنا ملے گا ان کو؟ لکل واحد منہم السدس، ان کو 1/6 حصہ ملے گا. صرف بھائی ہے ماں کی طرف سے 1/6، صرف بہن ہے تو 1/6، اگر دونوں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں. فان کانوا اکثر من ذلک وهم شرکاء فی الثلث، اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 حصے میں شریک ہوں گے، 1/3 تیسرے حصے میں شریک ہوں گے برابر کے، چاہے نر ہوں یا مادہ ہوں، اس میں سب برابر کے شریک ہیں. یہ ایکسیپشن ہے، استثناء ہے کہ مرد کو دگنا حصہ ملتا ہے عورت سے، یہاں پر نہیں، یہاں پر برابر حصہ ملے گا. فهم شرکاء فی الثلث تو شریک ہیں تیسرے حصے میں. من بعد وصیت یوصا بها او دین, اس کے بعد کہ وصیت کی جائے یا کوئی قرض ہو اور قرض کی ادائیگی کی جائے. او دین غیر مضار, جس میں کوئی ضرر نہ ہو, وصیت میں کوئی ضرر نہ ہو, قرض میں کوئی ضرر نہ ہو. بعض لوگ غصے میں آتے اولاد کے اور مرنے سے پہلے کو غصے میں آ کے نقصان پہنچانے کے لیے کوئی قرض لے لیتے ہیں یا نقصان پہنچانے کے لیے اولاد کو وصیت کر جاتے ہیں. تو اگر ایسی بات ہے تو بستر مرگ پر وصیت کا نفاذ نہیں ہوتا, ایسی وصیت کا جن سے مر رہا ہوتا ہے اس وقت نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اس لیے فرمایا غیر مضار, جس میں ضرر نہ ہو نقصان نہ ہو اولاد کے لیے, جو وارث ان کا کوئی نقصان نہ ہو. یا ایک تہائی سے زیادہ کس نے وصیت کی ہے, ایک تہائی سے زیادہ نقصان ہے کہ نہیں, نقصان ہے ضرر ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ دلیل ہے اگر ایک بٹا تین سے زیادہ کوئی وصیت کر جائے. ایک تو حدیث ہے الثلث, وہ ثلث و کثیر, ایک بٹا تین اور ایک بٹا تین تیسرا سا بھی بہت زیادہ ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, سیدنا سعد کو فرمایا ہے کہ اتنا حصہ جو ہے, جب انہوں نے فرمایا کہ میں اپنا مال دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ اتنا ہے ایک بٹا تین, اس سے زیادہ نہیں. تو ایک بٹا تین سے تیسرے حصے سے اگر کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے تو کہے کہ اس میں ضرر ہے, جائز نہیں ہے اور اس حدیث کے مخالف ہے, تو ایک بٹا تین کی حد تک دی جا سکتی ہے, اس سے کم اس سے زیادہ نہیں. تو غیر مضار میں یہ سب معنی شامل ہیں. وصیت من اللہ, یہ جو کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں وراثت کے تعلق سے ابھی تک, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف وصیت ہے. یوصیکم اللہ سے لے کے وصیت من اللہ, کہاں سے ابتدا ہوئی؟ یوصیکم اللہ, کہاں پہ اختتام ہوا؟ وصیت من اللہ, تاکہ بھولے نہیں. وصیت میں تین معنی موجود ہیں, تم پر واجب ہے اور تمہارے اوپر لازم ہے اور عہد بھی ہے, وعدہ بھی ہے, تم نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. سبحان اللہ, اور اللہ کا حکم بھی ہے یہ. واللہ علیم حکیم, واللہ تعالی خوب جاننے والا, واللہ علیم حلیم, واللہ تعالی خوب جاننے والا اور بڑا بردبار ہے, حلیم ہے, خوب جانتا ہے کہ تمہیں جو مال وراثت ملے گا تو کیسے ملے گا, تم لوگ کیا کرو گے, وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے. اور حلیم ہے, اگر کوئی کوتاہی کرتے ہو یا نہیں دیتے ہو, کسی کو محروم کرتے ہو, کسی پہ ظلم کرتے ہو, تو فوراً پکڑے گا نہیں, کیونکہ وہ بردبار ہے, وہ حلیم ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ مقرر کردہ حدیں ہیں. یہ جو بھی بیان ہوئی ہیں, ایک تو وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پھر حد مقرر کر دی گئی شرعاً, اس میں زیادہ کمی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اور حد پار کرنا شرعاً جائز نہیں, حرام ہے. جب اللہ کے احکام موجود ہیں, ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ فرما برداری کرنا, طاعت, جیسے اللہ کا حکم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں یہ. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ, اچھا حدیں جو ہیں یہ جو بیان کی گئی, وہ مکمل جو بھی اللہ نے پیغام نازل کیا قرآن مجید میں, جہاں پر حدیں موجود ہیں اس کا قاعدہ بیان ہو رہا ہے. ایک تو یہ جو بھی وراثت کے معاملے میں ہوا ہے, اور اب جو کچھ بھی بیان ہوگا سب اس میں شامل ہیں, جو بھی شریعت کی حدیں ہیں ان کے تعلق سے یہ قانون ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرم برداری کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اللہ تعالیٰ اسے داخل کر دے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے بہتی ہوئی نہریں ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ ان میں رہیں گے. وذلک الفوز العظیم, اور یہ بہت ہی عظیم اور بڑی کامیابی ہے, بڑی کامیابی ہے. دنیا میں کیا کون سا راستہ اختیار کیا؟ معصیت یا طاعت کا؟ ومن یطع اللہ ورسولہ, جیسا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے من و عن سے تسلیم کیا, حدیں پار نہیں کی. حدود اللہ اچھی طرح جانتا ہے, کوئی شرک بدعات خرافات محرمات کا ارتکاب نہیں ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, مالی وراثت کی جیسا اللہ کا حکم ہے ویسے تقسیم کی ہے, اس میں کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا. تو دنیا میں عزت ہی فرما برداری کی, یہ بڑا شرف ہے ایک مسلمان کا کہ وہ فرما بردار اپنے رب کا. ایسا ہوتا ہے نا, ہمیں خوشی ہوتا ہے کہ ہمارا اولاد فرما بردار ہو, میرے بات کو سنتی ہو, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے, فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا ہے، اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے، دنیا کو زندگی کو بسر اسی طریقے سے کرتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے مطابق، تو دنیا میں عزت ہے، فرما بردار الحمدللہ. دنیا تو کٹ ہی گئی، اچھی تھی بری تھی، تنگی تھی کشادگی تھی، خوشی تھی غمی تھی، گزر گئی نا، اب آخرت میں کیا ہے؟ یدخلہ جنات، اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا باغات میں. ایک جنت نہیں، جنت ایک ہے، جنات جمع ہے، جنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تجری من تحتها الانہار، ان کے جو محل ہوں گے، جو نہروں کے نیچے سے جاری ہوں گے. اگلی خوشخبری خالدین فیہا، سوچ آتی ہے یار اتنی مزے کی بات ہو رہی ہے، بڑی نعمت کی جنت کی بات ہوتی ہے، تو دنیا میں بڑے آسائش تھی، مرنے سے ختم ہو گئی، یہ تو ختم تو نہیں ہو جائے گی نا. فوراً خوشخبری اور سی آ جاتی ہے اس خلج کو دور کرنے کے لیے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذلک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی اور عظیم کامیابی ہے. کتنی بڑی کامیابی ہے، دنیا میں فرما بردار، طاعت کا راستہ اختیار کیا، کامیاب. یہ زبائش تھے اللہ تعالیٰ کی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین حق ادا کیا ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ کا حق ادا کیا ہے، اطاعت میں سب سے آگے. بشر ہے، کوتاہی کبھی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، فوراً توبہ، استغفار. یہ زندگی ایسے چلی گئی جیسے تھی، لیکن طاعت فرما بردار صراط مستقیم پر قائم تھا، اور رب سے سب قدمی کی دعا بھی مانگتا رہا الحمدللہ. اور آخرت میں یہ خوشخبری ہے جنتوں کی، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی کوئی جانتا ہے کیا ہوتی ہے؟ ذالک الفوز العظیم. اچھا ہذا کیوں نہیں، ذالک اس میں اشارہ دور کے لیے نا، یہ پانا مشکل آسان نہیں ہے. فرما برداری کا راستہ جو ہے، نافرمانی کا راستہ بالکل آسان ہے، نافرمانی کا راستہ، شہوتیں ہیں، شیطان نے گھیر کے رکھا ہے، خون میں شیطان دوڑتا ہے، پاؤں پھسلنا اور گناہ کرنا، کیونکہ اس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی تو آسانی ہوتی ہے. فرما برداری کا راستہ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ صبر کرنا لازمی ہے، اور صبر کی کڑواہٹ ہوتی ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا، فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا پڑتا ہے، محرمات سے اجتناب کرنے کا صبر کرنا پڑتا ہے، اور جو بھی تقدیر میں تکلیف دکھ لکھا ہے، جو بری تقدیر، اس پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو ہر مصیبت میں صبر ہے، فرمبرداری میں صبر ہے، طاعت میں صبر ہے، تو صبر کوئی آسان ہے کیا؟ اس لیے ذلک الفوز العظیم، یہ جو جنتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو صبر کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو احکام اللہ کے حکم کی پابندی کی بات ہو رہی ہے اور طاعت کی بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس کی جدوجہد بہت ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا، اس نصب العین بنانا بہت ضروری ہے، تاکہ انسان زندگی میں ثابت قدم رہے، اور یہ حقوق جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی، اور جو اطاعت ہے وہ آسان ہو جائے زندگی، ایسے انسان اپنے کر لے، ایمان کا راستہ اختیار کر لے، تقوی کا راستہ اختیار کر لے، تب تو یہ کامیابی ممکن ہے. اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ کوئی شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، اسی پر اس کا خاتمہ ہو، اور آخرت میں یہ خوشخبری اس کے لیے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. دوسری طرف ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویتعدی حدودہ، اور حد بھی پار کر لے اللہ تعالیٰ کی، تو ایسے شخص کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ رب کا نافرمان ہے، سینے میں تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور بے سکونی محسوس ہوتی ہے. اور یہ اس شخص کے لیے جس کی دنیا میں بے سکونی ہوتی ہے یا کوئی تنگی ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، یہ ان کے لیے بہتر علامت ہے، اچھی علامت ہے کہ اس کا سینہ تنگ ہے، اس کو سکون بھی نہیں ہے، تاکہ اسے ایک وقت ایسا آئے کہ وہ توبہ کرے، اور اس کا یہ سینے کے کوشادگی جس کو پیچھے وہ لگا ہے تو اسے حاصل ہو جائے، تو اس لیے اس کی یہ بہتر علامت ہے. بعض لوگ ایسے جس کو کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی، نہ بے سکونی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ایسے رہے تاکہ اس کی پکڑ اسے خاتمہ بھی اسی برائی پہ ہو، نافرمانی پہ ہو، تاکہ اس کی پکڑ آخرت میں زیادہ ہو. دنیا کی سزائیں تو چھوٹی سی ہیں، اصل سزائیں نعوذ باللہ تو آخرت کی، اس لیے فرمایا ہے وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اسے جہنم میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا. یہاں پر دیکھیں، جیسے اہل ایمان کی خوشخبری تھی کہ یہ آسائشی جو نعیم ہے جنت کے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، تاکہ یہ خلش نہ ہو کہ کبھی یہاں سے جانا پڑے. جب جہنم میں نافرمان کو داخل کیا جائے، کافر کو، تو اسے ایک سوچ آئے گی کہ چلو جہاں تو چھوٹ جائے گی، جیسے دنیا میں مر گئے تھے نا، دنیا میں یہاں موت تو آگے، جہاں تو چھوٹ جائے گی نا. کیا جواب آیا ہے؟ خالدین فیہا، یہ ذہن سے نکال دے، کبھی نکلنے والے نہیں. تو کافر ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جو بدکار مومن تھا، اگر دل میں ذرہ ایمان بھی برابر باقی ہے، تبھی اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا، لیکن دم بیار سے تک اس میں رہے گا ضرور. جب تک اس کے گناہ پاک نہیں ہوتے نعوذ باللہ، تو جہنم میں اس کو سزا ملے گی. جب گناہ پاک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا اور جہنم سے نکال دے گا، اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محض فضل و کرم سے اسے پورے سے جہنم سے آزاد کر دے، جہنم میں داخل نہ کرے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنا چاہے نافرمان کے ساتھ، جس نے معصیت کی ہے دنیا میں، ظلم ستم سے کام لیا ہے وراثت کی تقسیم میں یا اور بھی اس نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی حدوں کو پار کرنے والا ہے لیکن شرک و کفر نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے پھر عدل و انصاف سے سزا دے جہنم میں، جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتا پھر اسے جہنم سے باہر نکال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے اور اسے جنت میں داخل کر دے. اس لیے فرمایا ہے یدخل ہنارن خالدن فیہا، تو ان نافرمانوں کو جو اللہ کی حد پار کرتے ہیں انہیں جہنم میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے ذلت امیز عذاب ہوگا، ایسا عذاب جو مہین ہے، جس میں ذلت و رسوائی ہے، دردناک عذاب ہے، تکلیف ہے، اور دنیا میں ذلت و رسوائی سے ان کو جو ہے نا رہنا تھا کیونکہ نافرمان تھے، اور آخرت میں بھی جہنم میں بھی نعوذ باللہ یہی عذاب ہوگا، وہ یہی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ ایک اور مسئلے سے انشاءاللہ آغاز کریں. اگلی جو آیت ہے سورت میں ان میں بہت عظیم پیغامات ہیں. آج کے درس میں جو خلاصہ ہے وہ اچھی طرح یاد کر لیں کہ وراثت کے احکام اور مسائل کی تفصیل جو ہے وہ تقریباً 2/3 سے زیادہ ہو چکی ہے. کچھ حصہ رہتا ہے 20% یا 30% جو ہے وہ جو آخری آیت ہے سورت کی اس میں بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن اکثر جو اس کے تعلق سے جو احکام وراثت کے وہ ان 2 آیتوں میں آ چکے ہیں. ان کو اچھی طرح سمجھ لیں. وہ وراثت کے احکام اور مسائل فقہ کے درس میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں الحمدللہ. آپ وہ درس بھی ایک دفعہ سن لیں تو آپ کے لیے یہ جو مختصر تفسیر میں نے ابھی بیان کی ہے اس میں سے انشاءاللہ اگر کوئی چیز مزید سمجھنے کے لیے درکار ہے یا آپ کو کچھ مزید سمجھنا ہے یا آپ کو یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آئی تو وراثت کے احکام اور مسائل آپ وہاں پہ جا کے سن لیں، تفصیل انشاءاللہ موجود ہے. کیونکہ یہ مسئلے جو ہیں کہ اس میں نمبر ہے، حساب ہے، کیلکولیشنز ہیں، تو بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جیسے کہ ایک دفعہ سن لیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا، یاد کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے وقت درکار ہے، اس کے لیے محنت درکار ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، یاد کرنے پڑتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ایسے حلوہ ہے ہم کھا لیں گے، نہیں ایسے نہیں ہے. علم شرعی کے لیے وقت درکار ہے، اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا، اور جو علم حاصل کیا اس کو عمل کر کے شکر ادا کرنا پڑے گا. صحیح سمجھنا لازمی ہے، عمل کرنا لازمی ہے، لیکن اس کے لیے اگر آپ محنت نہیں کرتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے محنت بھی لازمی ہے، وقت بھی لازمی ہے، صبر کرنا بھی پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کو شکر بھی ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا. جتنے علم اضافہ ہوتا رہے گا، آپ صحیح سمجھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کرتے رہیں گے، اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ مزید بھی تمہیں توفیق دے گا کہ مزید علم حاصل کیا جائے اور مزید اس پہ عمل کیا جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی.